دس جمادی الاخرہ 1421 ہجری مطابق 8 ستمبر سن 2020 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا مبھی دیکھیں بھائی دو دو مد آپ لوگوں نے چھوڑا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفق لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين شياطين هي شيطان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
وكان الشيطان لربه كفورا
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا
اتنی لمبی تو آیت نہیں جتنا آپ لوگوں نے سمجھ رکھا
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
جب استحاب کریں گے تو وجہ تبدیل پڑھیں گے طریقہ ہمیشہ یاد رکھیں وقت تین طریقے کا بلکہ چار طریقے کا ہے ایک وقف ہے اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں یعنی کوئی ایسا ورڈ جس کے آخر میں سکون ہو تو وہاں جیسے ہے ویسے استحاب کر دیا جیسے انا اعطینا الکوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ تو یہاں وَانْحَرْ میں را پر سکون ہے اس کو ایسی پڑھیں گے دوسرا ہے وقف بالاسکان یعنی ساکن نہیں ہے ساکن کر دیا جائے جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ را پر یہاں پر زبر ہے کل کوثر ہے تو را کے زبر کو سائلنٹ کر دیا یہ اسکان ہوا تیسرا ہے وقف بالابدال یعنی لاسٹ کے ورڈ کے لاسٹ میں جو لیٹر ہے اس میں کچھ چینجنگ کر دی جائے اور وہ اسپیشل دو جگہ ہوتا ہے خالی بس اگر ورڈ کے آخر میں گول تا ہے تو اس کو ہا بنا دے گی اور اگر الف دو زبر ان ہے تو دو زبر گرا کر کے اس کو الف بنا دے گی اس کی مثال ایک تو یہ ہے کہ جیسے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت تو جب اس پر استاپ کریں گے تو کیا پڑھیں گے ورحمہ پڑھیں گے تو اب دیکھیں اس کو تا کو کیا کیا جو گول والی تھی اس کو کنورٹ کر دیا بدل دیا رحمہ ہو گیا اور دوسرا اس کی مثال تو اس میں آج بہت ہے جیسے یہ لے لیجیے کہ ملوما محسورا ہے نا لیکن جب استعمال کریں گے پڑھیں گے اس کو تو اب دو زبر جو ہے وہ الف میں بدل جاتی ہے محسورا پڑھے اور تیسری ہے وہ آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے مگر بتا دوں بہرحال ہو سکتا ہے کسی کو جائے وہ ہے وقف بالاشمام وقف بالاشباب شمن کے معنی ہوتے ہیں خوشبو دینا. یہ دراصل یوں ہے کہ اگر کسی ایسے حرف کے اوپر رکا جائے جس حرف پر پیش ہو تو پیش کو سائلنٹ کر دیا جائے گا مگر پیش کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کیا جائے گا. اسے وقف بالاشمام بولتے ہیں. جیسے اس کی مثال میں آپ کو دکھاؤں. یہ دیکھیے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کیا ہے ویقدر؟ مگر جس کو دیکھیں اسے دیکھنے سے تعلق رکھ دیجیے. اب اگر کسی شخص نے وقف بالاشمام کیا تو یوں کہے ویقدر. ذرا اور دیکھ رہے ہیں ویقدر یعنی ہوٹ کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہاں پیش تھا. اسے وقف بالاشمام بولتے ہیں. لیکن یہ آپ اللہ کو کہاں تک ختم کریں گے؟ تین پہلے والے اگر کر لیجیے. اسی طرح سے یہاں جو ابھی پڑھا گیا ویقدر نہیں ویقدر اس کو آپ وقف بالابدال کر.
ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. انه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق الله العظيم.
تلاوت تو یہیں تک ہوئی ہے لیکن رکو انشاءاللہ تفسیر میں پورا کریں گے. اور آج کی تفسیر میں خصوصیت کے ساتھ اسلامی اصول کی تقریباً 14-15 دفعات بیان کی گئی ہیں. کچھ اخلاقی حیثیت سے ہیں اور کچھ اسلام کے اندر داخل ہونے والے افراد کے لیے زندگی کے معاشرتی ضابطۂ وصول کی نشاندہی کے لیے. ایک مسلمان تنہا زندگی گزارے تو اس کی اخلاقی اقدار کیا ہوگی, اور جب وہ سوسائٹی میں رہ کر کے زندگی گزارے تو اس کی اخلاقی قدریں کیا ہونی چاہیے. ایک فیملی تعلقات ماں باپ کا بیٹے سے, بیٹے کا ماں باپ سے کیا ہونا چاہیے, یہ ساری بحثیں آج قرآن نے بیان فرمائی ہیں اور بہت ہی عظیم انداز میں. اس سے پہلے علی رکوع میں جو کہ محبم مولانا عبد الرب صاحب نے اس درس کو کیا تھا, میں تھا نہیں, بریفنگ میں کیے دے رہا ہوں. پہلے والے رکوع میں انسان کی تقدیرات کے تعلق سے شروع میں گفتگو کی گئی, اور یہ بتا دیا گیا کہ ہر انسان جو کرتا ہے وہ ایک نوشتے میں محفوظ ہے, اور رب کریم فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم اس کو نکالیں گے, اس لکھی ہوئی لکھت کو, اس رائٹنگ کو, اور پھر اس کو دے دیں گے, کہیں گے یہ لے پڑھ, یہ تو نے زندگی میں یہ یہ کیا تھا. ظاہر سی بات ہے رب کریم کے حکم کے مطابق فرشتوں کی تحریر, نہ اس میں ایک حرف کی تبدیلی, نہ ایک نقطے کا کوئی چینج. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی کوئی کرتا ہے تو قیامت میں ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی کسی بھی بد عملی یا اچھے عمل کو یہ کہہ کر کے اپنا دامن بچا سکے کہ نہیں اس نے مجھ سے کروایا تھا اس لیے میں نے کیا تھا تو مجرم وہ ہوا. یہ کہنا بھی وہاں پہ اس کو اس کے اس جرم کی پاداش سے چھٹکارا نہیں دلائے گا. پھر اس کے بعد قرآن نے ایک اور بات بتائی تھی کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی میں ہر کام کی, چاہے وہ اچھا ہو یا برا, اس کا نتیجہ, اس کا رزلٹ بڑی جلدی دیکھنا چاہتے ہیں. رب کریم فرماتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دکھا بھی دیتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس رزلٹ کو ہم نہیں دکھاتے. پھر وہ آخرت کے دن کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے. اور آخر کی رکو رکو کے آخر حصے میں شرک سے بچنے کا خصوصی درس دیا گیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ, اس لیے کہ یہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بڑی ہی نقصان اور خادی کی بات ہے. یہ بات یہاں کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کے بعد یہاں سے ایک انسانی زندگی, نوع بنی آدم, ہیومن بین کے لیے مسلسل اصول بیان کیے جا رہے ہیں. وقضی ربک سے ماں باپ اور اولاد کے درمیان کے حقوق کا ذکر ہے, اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 26 میں وآتِ ذی القربیٰ حقہ سے قرابت داروں, مسکینوں کے ساتھ کیسے حقوق ہونے چاہیے اس کا ذکر ہے, اور پھر اسی میں ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین, یہ آیت پوری اس کا آیت کا 26 کا آخری حصہ اور 27 کا پورا, یہ ان فضول خرچ لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو غیر معقولی طور پر فضول خرچی کیا کرتے ہیں اور ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 28 میں دو حکم بیان کیا گیا, کہ نہ تو تم اس قدر بخیل بن جاؤ کہ ایک پیسہ اللہ کے راستے میں دو اور نہ اتنا فضول خرچ ہو جاؤ یہ سب کچھ اڑا دو. آیت نمبر 21 میں معاشرہ عرب میں پائی جانے والی اس کھناونی رسم کا تذکرہ ہے کہ جس میں انسان اپنے ہاتھوں خود اپنی اولاد کا گلا موڑ دیتا. آیت نمبر 32 میں معاشرتی طور پر پائی جانے والی سب سے قبیح اور گھناونی عادت زنا کے تعلق سے قرآن نے گفتگو کی. آیت نمبر 33 میں جو لوگ ظلمن کسی کو قتل کرتے ہیں ان کا حکم بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 34 میں دیکھیں سب احکام ہیں. آیت نمبر 34 میں جو لوگ یتیم کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں ان پر وعید بیان فرمائی گئی ہے. آیت نمبر 35 میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید ترین وعید بیان فرمائی گئی ہے. آیت نمبر 36 میں اس بات کا حکم بیان فرمایا گیا ہے کہ تم کسی شخص کی جاسوسی کے در پر اتنا نہ ہو جاؤ. یہ اخلاقی طریقے سے انتہائی کی بات ہے. ایف جوئی کے لیے کسی کا آیت تراش کیا جائے. آیت نمبر 38 میں بیان کیا گیا ہے کہ غرور اور تکبر تمہیں شایا نہیں ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ وہ سارے احکام بیان کر کے قرآن نے خاموشی اختیار کی. پھر تھوڑا سا اس کا نتیجہ کا حصہ بیان کرنے کے بعد یہ رکو مکمل ہو رہا ہے. یہ خلاصہ تھا آج کی تفصیل. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں بوڑھے ہو جائیں تو ان سے اف نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا نہیں. ان سے تعظیم کی بات کہنا. واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا نرم دلی سے اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. ربکم اعلم ما فی نفوسکم. تمہارا رب خوب جانتا جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للوابین غفورا. اگر تم صالح ہوئے لائق ہو گئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. آیت نمبر 25 تک یہ ایک معاشرتی زندگی بلکہ معاشرتی نہیں یہ گھریلو زندگی کے احکام بیان کیے گئے. اسلام کسی بھی گھر کو تباہ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا ہے. ماں باپ کے تعلقات اولاد سے کیسے ہونے چاہیے اور اولاد کے تعلقات ماں باپ کے کیسے ہونے چاہیے. سب سے پہلی بات جو اس میں بیان فرمائی گئی وہ ذرا غور کرنے کی ہے. آیت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. اور تمہارے رب نے تمہیں حکم فرمایا کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یعنی اللہ تعالی نے اپنی عبادت کو شرک سے محفوظ فرمانے کے لیے ایک حکم دیا کہ عبادت میں کسی بھی طریقے کا کوئی تصور اگر کسی بھی غیر خدا کا ہوگا تو شرک ہوگا. لیکن عبادت کا تصور ہے یہاں پہ عبادت کا مفہوم بل اتنے سمجھیں گے لوگ اس میں بہت دھوکہ کھائے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو شرک کہہ دیا ہے اور بڑی بڑا شرک بڑا بڑا شرک کر گزرے اس پر توجہ نہیں کی. یہ جاننا چاہیے عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور شرک کی تعریف، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو بحیثیت معبود شریک ٹھہرانا یہ شرک ہوتا ہے۔ بحیثیت معبود کی ہمیشہ اس کے اندر کنڈیشن لگائی جائے گی، اگر بحیثیت معبود کی کنڈیشن کو ختم کر دیا جائے تو دنیا میں کہیں کوئی مسلمان باقی رہے گا ہی نہیں۔ کبھی اہل صحابہ نہیں بلکہ سیدنا آدم سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو الگ الگ چیزیں، اس کی صفت ہے آپ قرآن بات جو مجھے میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے نام ہیں اور ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ آپ سبھی اللہ جانتے ہیں کہ اسماء الحسنیٰ کیا ہے، خالق، باری، مصور، قہار، جبار، سمیع، بصیر، حکیم، قادر، مقتدر، غالب، عزیز، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ کی صفات کریمہ ہیں۔ 99 نیم آف اللہ، ایٹریبیوٹس نیم آف اللہ، 99 اسماء صفات اللہ ہے، ان میں سے کسی نام کو کہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انہی صفتوں میں سے بہت ساری صفتیں مخلوق کے ساتھ پائی جاتی ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے کہ انہ ہو السمیع البصیر، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، دیکھنے اور سننے کی صفت اللہ کی اور دیکھنے اور سننے کی صفت بندے کی، بندہ بھی سنتا دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے۔ تو اگر جس کو یوں کہہ دیا جائے کہ نہیں اللہ تعالی کی کسی بھی صفت کو کسی بھی حیثیت سے بندے کے لیے تسلیم کرنا یہ شرک ہوگا تو دنیا میں کوئی مسلمان باقی بچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ بھی سنتے ہیں وہ بھی سنتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے۔ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا، ہم بھی بولتے ہیں، ہم بھی متکلم ہیں، رب بھی متکلم ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بحیثیت عبادت، بحیثیت معبود کی قید لگائی جائے گی، جب یہ جملہ اس کے ساتھ جوڑا جائے گا تو مخلوق کے ایٹریبیوٹس الگ ہو جائیں گے اور خالق کے ایٹریبیوٹس الگ ہو جائیں گے۔ میری بات سمجھا گیا آپ نے؟ ورنہ شرک سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اور یہ علم العقائد، علم الکلام کا بڑا خصوصی مسئلہ ہے جس کو لوگوں نے نظر انداز کیا، اوائڈ کیا، اس کے بعد بہت ساری جگہوں پر جہاں شرک نہیں ہوتا وہاں شرک کہتے ہیں، جہاں شرک ہوتا وہاں شرک کہتے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ بہر خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے مثلا اب ایک مثال میں دے ہی دوں کہ کہاں شرک ہوتا ہے اس کو نہیں کہتے، جہاں نہیں ہوتا وہاں کہتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ شرک ہے، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یا رسول اللہ کہنے پر شرک کا فتویٰ دے دیتے ہیں، یہاں شرک بتایا، اور خود جب ان پر پڑتی دوسروں کو پکارتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا کہ اس کا سخت ترین حادثہ ہوا، اس کے ارد گرد اس کا کوئی دوست نہیں ہے، مگر وہ بلائے گا کہ نہیں بلائے گا؟ بالکل بلائے گا، ناشعور ہو یا شعور ہو بلائے گا، ضرور بلائے گا۔ وہ جب بلایا اس نے تو ندا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بے شک ہوئی، اگر وہاں شرک تو یہاں بھی شرک، اگر یہاں شرک نہیں تو وہاں شرک نہیں۔ یہ لاجک کوئی نہیں ہے، بہت عام مسئلہ ہے یہ۔ لہذا اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو یہاں بھی اے عبد القادر، اے محمود، یہ کہنا بھی شرک ہونا چاہیے۔ وہاں پہ تڑپ رہا ہے زمین پر، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کے اگل بغل کوئی نہیں، اپنے دوست کو بلا رہا ہے، اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے، اپنی بیوی کو بلا رہا ہے، کوئی ہے نہیں، تو ندا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے چاہے اردو میں بلاؤ چاہے عربی میں بلاؤ، اے بیٹے اردو ہے اور یا بنجا عربی ہے، اے میرے دوست اردو ہے، یا صدیقی عربی ہے، یا زمیلی عربی ہے، تو یا تو یہاں بھی پایا گیا, حالانکہ وہاں اس کے پاس کوئی ہے نہیں. تو جب وہاں یہاں شرک نہیں تو وہاں بھی شرک نہیں, اگر وہاں شرک ہے تو یہاں شرک ہے, یہ قانون. اس سے اگر توڑا جائے گا تو دنیا میں کوئی مسلمان ملے گا ہی نہیں. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے علم الکلام, علم العقائد کی اس نازک بحثوں کو سمجھا جائے کہ کہاں شرک ہوتا ہے کہاں شرک نہیں ہوتا ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بات چلی ہے یہ کہ رب کریم نے والدین کے احسان کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب اندازہ لگائیے کہ عبادت الہیہ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک دونوں میں بڑا فاصلہ ہے, بہت فاصلہ ہے. عبادت الہیہ اللہ کی عبادت بڑی معظم محترم کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کو کی ہی نہیں جا سکتی, لیکن اپنی عبادت کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کے احکام, فرما برداری اور اطاعت کو جوڑ دیا اس آیت کریمہ میں. دیکھیں الا ایاہ بالوالدین احسانا کے بعد کوئی اسٹاپ ہے وہاں پہ؟ چاہے وقف جائز, وقف مجوز, وقف مطلق, وقف مرخص, کچھ ہے وہاں پہ؟ کوئی اسٹاپ سائی نہیں. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ کا احترام, ان کا ادب, ان کی عقیدت, ان کی تعظیم, یہ حد درجہ عصمت کی حامل چیز ہے. اب اس کے بعد قرآن نے وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ تم کیسے تعظیم کرو گے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, رہ گئی بات کہ احسان میں حسن سلوک کیسے کیا جائے. تو قرآن کہتا ہے کہ اب اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک, دونوں اگر زندہ ہے سبحان اللہ, اگر دونوں زندہ نہیں کوئی ایک زندہ ہے, اور ان دونوں میں سے کوئی ایک کبر بڑھاپے کو پہنچ جائے, بوڑھا ہو جائے, اس لیے کہ جوانی میں تو اپنے پیروں میں چلا ہوں, تو فلا تقدہما اف, تو اس وقت انہیں اف نہ کہو. مفسرین لفظ اف کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اف یہ ایسا ورڈ ہے جو ہر زبان میں تقریباً اردو میں یوز ہے. کسی شخص سے کوئی بات ہو رہی تھی, اس کے بعد اس بات کو اس نے پسند نہیں کیا تو کیا کہتا ہے؟ اف, یار تم نے ایسی بات کہی. یہ اف ایک اظہار افسوس کا طریقہ ہے, بات کی ناپسندیدگی ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے, ایک ذریعہ ہے لفظ اف کے ذریعہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے چھوٹا ورڈ ہے, اگر اس سے بھی کوئی ہلکا ورڈ ہوتا تو قرآن اس کو بھی یوز کر لیتا, لیکن اس سے ہلکا کوئی لفظ ہے ہی نہیں. یعنی ماں باپ کے لیے کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہ کرو کہ جس سے ان کے آدمی رہے دل کو ذرہ برابر ٹھیس پہنچتی. سخت ترین ولا تنہرہما نہر چھڑکنا, ڈانٹنا, آنکھیں دکھانا. وقل لہما قولا کریما, ان سے عزت, تعظیم, احترام, ادب کی بات کرو. کتنے احکام بیان کیے اس میں؟ تین حکم بیان فرمائے اس آیت کریمہ کی, اس حصے نمبر ایک, بلکہ چار. نمبر ایک کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی شان ادب میں ہلکی سی بھی گستاخی نہ کرو. نمبر دو, انہیں کبھی بھی جھڑکنے کا انداز اختیار نہ کرو. نمبر تین, ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بات کرو. ہے نا, یہ ماں باپ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. اب آئیے دیکھیے, پہلے پورا بیان ہو جائے تو پھر حدیث پیش کروں میں. رقصد لہما جناح الذل, چوتھا حکم من الرحمن, اور ان کے لیے نرمدلی سے عاجزی کا بازو بچھا دو. خفضن کہتے ہیں جھکنے کو. اسی لیے نماز میں جب رکوع کرتے ہیں نہیں, تو رکوع کو عربی میں انخفاض بھی بولتے ہیں, جھکنا. اور وہی ورڈ سے بھائی یہاں پہ وقف ہو, جھک جاؤ. اور کیسے جھکو؟ کہ لہما جناح الذل, ذل کہتے ہیں دونوں حصوں کو. یہ سب استعارے ہیں تعظیم کے. من الرحمت, رحمت, شفقت, مروت, ادب کے ساتھ. یعنی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے حد درجہ ادب بجا لا سکتے وہ کر ڈالو تم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ پانچویں بات ہے. اور اپنے رب سے یوں دعا مانگو ان کے حق میں, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اے رب میرے ان دونوں پر اسی طرح سے رحم فرما جس طرح سے انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کی. تقابل, کمپیئرنگ, جیسے بچپن میں مجھ کو پالا ہے. قرآن پاک کے دونوں حصوں کو بلائیے. اوپر قرآن نے کہا تھا اما ابلغن عندک الکبر, جب وہ لوگ بڑھاپے کو پہنچ جائے, اور نیچے قرآن کیا کہہ رہا ہے مستویہ جملے میں, رب بیانی صغیرہ, جیسے بچپن میں پالا. دونوں کو جب آپ بلائیں گے نا تو بچپن, بڑھاپا جو ہے بچپن کے اکول ہو جاتا ہے. ایک بوڑھے شخص کا مزاج بچوں کا مزاج ہوتا ہے, غصہ اسی طرح سے آتا ہے, معذور اسی طرح سے ہوتا ہے, جھڑکیاں اسی طرح سے کرے گا, روٹنے کا اسی طریقے سے بات بات میں, اس طرح بچہ روٹتا ہے. یعنی بوڑھے کا مزاج بچے کا مزاج ہو جاتا ہے. تو اب دیکھو اس احسان کو قرآن مقدس سے یاد فرمایا ہے کہ جب تم یہ سوچو گے کہ میں بچپن میں کیا تھا, کچھ نہیں تھا, نہ شعور تھا, نہ چل سکتا تھا, نہ ہل سکتا تھا. اس وقت تو ان لوگوں نے ہر میرا ناز برداشت کیا, میری ہر تکلیف کو جھیلا. اب جب وہ عمر کے اس غصے میں پہنچ گئے ہیں, جب تم چھوٹے تھے وہ جوان تھے تو انہوں نے جھیلا, اب وہ چھوٹے ہو گئے ہیں تم جوان ہو گئے ہو, اب تم جھیلو. سمجھا رہی ہے, اب تم جھیلو. اب آئیے حدیث کی طرف چلیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام ماں باپ کے تعلق سے کیا کیا حدیث بیان فرمائی, قرض مختصر اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث حضور ارشاد فرماتے ہیں مفہوم حدیث کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کا احترام و عقیدت کے ساتھ اس کی زیارت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں کہ جس حج میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ چاہے بھلے دن بھر میں 100 بار, حضور نے فرمایا چاہے بھلے دن بھر میں 100 بار. یعنی ایک بار کی بات نہیں ہے, اگر دن بھر میں 100 بار ماں باپ کے سامنے جائے تو 100 بار احترام عقیدت پیار محبت سے ان سے بات کرے, ان کی زیارت کرے, ان کے چہرے کو رحمت و مربت کے ساتھ دیکھے تو 100 مرتبہ جائے گا, 100 مرتبہ حج مبرور کا ثواب پائے گا. یہ احترام. دوسری حدیث ابو داؤد شریف کی, حضور کی رضائی والدہ ماجدہ حضرت سجدہ حلیمہ سعدیہ, جن کو حلیمہ دائی کہا جاتا, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی رضائی بہن کا نام شیما ہے. جب ان کے قبیلے پر اسلامی لشکر نے حملہ کیا اور اس کے بعد اس میں گرفتار ہو کر کے یہ لوگ بھی لائے گئے, تو جس وقت حضرت شیما کو گرفتار کیا جانے لگا تو جانتے کیا کہا تھا انہوں نے, حضور کی رضائی بہن نے دودھ پی تھی بہن, کہا کہ میں تمہارے پیغمبر کی دودھیاری بہن ہوں, مجھے ان کے ساتھ لے, ان کے پاس لے چلو. پورا قبیلہ گرفتار ہو گیا تھا. اب دیکھیں پہلی والی حدیث سن بھی ماں باپ کی, اپنے حقیقی ماں باپ کی, اور یہ حدیث جو ابو داؤد صاحب نے فرمائی گئی یہ دودھیارے ماں باپ کی, یعنی وہ بچہ جو کسی دوسری عورت کا دودھ پی لے 2.5 سال کے اندر, بچہ کسی کا عورت کوئی, تو ان دونوں کے درمیان ماں کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے, بیٹے کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. یہ اس کی مثال جان فرما رہا ہے, رسول کریم جان فرما رہے ہیں. جب حضور کے سامنے یہ لوگ لائے گئے, حضور تشریف فرماتے تو سبحان اللہ حضور کے کندھے شریف پر چادر کریمہ, چادر مبارکہ پڑی ہوئی تھی, جلدی سے اس کو حضور نے زمین پر بچھا دیا اور اپنی رضائی ماں کو لا کر کے اس پر بیٹھایا. جس پر بیٹھایا جو چادر ساری امت کے لیے سہارا ہو, اس چادر کو حضور کس کے لیے بچھا رہے ہیں؟ اپنی دودھیاری ماں کے لیے, رضائی ماں کے لیے, حقیقی ماں نہیں رضائی ماں, ان کے لیے. اور ابھی بیٹھے ہی تھے, لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے یہ کون ہے, اللہ کے رسول اس قدر ان کے ساتھ محبت سلوک رحم و رحمت سے پیش آ رہے ہیں, فرمایا یا امہ اللتی ارضعت، یہ حضور کی وہ ماں ہے جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ لائی گئی، حضور نے ایک کنارے ان کو بیٹھا دیا احترام کے ساتھ. پھر رضائی باپ لائے گئے، ایک کنارے ان کو بیٹھا دیا، اور اس کے بعد اخیر مہمان پر حضور کے رضائی بھائی لائے گئے. اللہ کے رسول نے یہ احترام فرمایا، اور اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ اگر آپ کہو تو میں آپ کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے چلوں، اگر آپ کہو تو میں آپ کو اپنے وطن بھیج دوں. تو حضرت شیمہ نے کہا نہیں، ہم کو ہمارے وطن بھیج دیا جائے. تو حضور نے مال غنیمت، حالانکہ دشمن کی قوم کی طرف سے تھی، بولو مال غنیمت کے ساتھ انتہائی احترام عزت وقار کے ساتھ ان کو بھیجا اور دور تک چھوڑنے گئے. یہ کس کے لیے اندازہ لگائیے. اس سے امریکن معاشرے میں جو ماں باپ کے درمیان خلیجیں پیدا ہیں اس کا ایک بہت گہرا تاثر ملتا ہے. اس سوسائٹی میں ایک ماحول یہ بنا دیا گیا ہے کہ ماں اور باپ یعنی اولاد اور پیرنٹس کے درمیان ان کا کہنا یہ ہے کہ فاصلے سمیٹ کر کے دوست بنا لو، یعنی اولاد کے ساتھ دوستانہ برتاؤ کرو. اسلام اس نظریے کے بالکل خلاف ہے، سخت خلاف ہے. اسلام اس نظریے کو اس لیے درگزر رکھ کر دیتا ہے اس لیے کہ ماں اور باپ کے تحت اولاد اور ماں باپ کے درمیان کچھ وصول اور ضابطے ہیں، کچھ سرحدیں ہیں. جب ان سرحدوں کو ڈھا دیا جائے گا تو احترام کی ہر منزل ختم ہو جائے گی، لہذا ان سرحدوں کو باقی رکھا جائے. جو اولاد کی سرحد ہے اس کو اولاد کی سرحد تک رکھا جائے، اور جو پیرنٹس کی سرحد ہے اس کو پیرنٹس کی سرحد تک رکھا جائے. اس لیے کہ دوست کے ساتھ آدمی دوستانہ ماحول برتتا ہے، اور احترام ماں باپ کے تعلق سے یہ ضروری ہے کہ ماں اور باپ کے ساتھ بچوں کے درمیان کچھ ایسے فاصلے ہوں کہ تاکہ عقیدت، احترام، ادب، محبت، رحمت اور مبدت کی وہ دیواریں ٹوٹنے نہ پائیں. اس لیے کہ جب وہ ٹوٹ جائیں گی تو اس کے بعد جانتا نتیجہ کیا ہوگا، اس دوستانہ ماحول میں ماں باپ اولاد کو الٹی سیدھی بولیں گے اور اولاد ماں باپ کو الٹی سیدھی بولیں گے. اسی لیے اسلام نے اس سرحد کو باقی رکھا ہے، اور وہ سرحد اس آیت کریمہ کے اس لفظ سے ثابت ہو رہی ہے. کیا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اس سے ثابت ہو رہی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ اسلام نے ایک گھر کو بنانے سنوارنے کے لیے کتنا عظیم ضابطہ دیا ہے، کتنا پیارا ضابطہ دیا ہے. اور جانتے ہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں وہی درجہ رکھتی ہے جیسے پیغمبر کی دعا اس کے امتی کے حق میں، کہ پیغمبر کی دعا امتی کے حق میں کبھی اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں ہوتی، رد نہیں کی جاتی. اسی طرح سے والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں یا بد دعا اپنے اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کی جائے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ماں باپ بچوں کو کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کے احترام، اس کی احتیاط کی جانی چاہیے، کوئی غلط جملہ اولاد کے لیے نکلنا چاہیے، اس لیے کہ زبان سے نکل گیا تیر تو پھر واپس نہیں جائے گا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ٹائم نہیں اس پر، بہت لمبا لیکچر ہے اس کا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلا اصول جو قرآن نے یہاں بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور ماں باپ کے ساتھ حد درجہ احترام کیا جائے، جتنا ممکن ہو سکے احترام. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، سبحان اللہ، تمہارے دلوں میں جو ہے تمہارا رب جانتا ہے، خوب جانتا ہے. ان تکون الصالحین فانه کان للاوابین غفورا، اواب مانا تواب، توبہ کرنے والا. رہ گئی بات یہ کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پر کبھی ماں باپ کی شان اقدس میں کوئی نازیبا جملہ، کوئی نازیبا حرکت ہو گئی ہو، تو اگر اب بھی وقت ہے تم توبہ کر لو، صالح بن جاؤ، معافی مانگ لو، ان کو راضی کر لو، تو جانتے ہو غفورا اللہ بخشنے والا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کی بخشش اسی وقت ہوگی جب ماں باپ بخش دیں گے. اس لیے کہ حق العبد ہے, اور حق العبد کے تعلق سے یہ بات ہمیشہ ذہن کے اندر محفوظ رکھی جائے کہ حق العبد میں جب تک بندہ معاف نہیں کرتا ہے اللہ معاف نہیں فرماتا ہے. اس کو یاد رکھیے گا, اللہ کا حق ہے اللہ معاف فرما سکتا ہے, اس کا کرم ہے, اس کا رحم ہے, اس کی رعایت ہے معاف فرما دے, لیکن بندے کا حق اللہ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے جب تک بندہ معاف نہیں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ حق العبد کے مواخذے سے ہر مسلمان کو بچائے. تیسری دفعہ اس درس کی وآتِ ذی القربى حقہ والمسکین فی السبیل ولا تبذر تبذیرا, اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو, اور مسکین اور مسافر کا ان کو اس کا حق دے دو, اور فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا یخاذ الشیاطین, بے شک فضول خرچ, سیدہ عائشہ فرماتے ہیں بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان ربی کفورا, اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. یہ چوتھی دفعہ ہے, چوتھی شفت ہے آج کی اس درس کی, کیا کہ رشتہ داروں کے جو حقوق بندے کے ساتھ لاحق ہو رہے ہیں اس کو بھی ادا کیا جائے. چچا کا حق ہے, خالو کا حق ہے, ماموں کا حق ہے, بہن کا حق ہے, بھائی کا حق ہے, بیٹے کا حق ہے, بیٹی کا حق ہے, نواسی کا حق ہے, نواسے کا حق ہے, بھانجے کا حق ہے, بھانجی کا حق ہے, پوتا اور پوتی کا حق ہے. یہ جملے جو بول رہا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو سبحان اللہ کہہ رہا تھا, یہ پتا چلا کہ میں بولتا چلا جا رہا ہوں, آپ کیا کچھ اور کہتے ہوں. یہ بھی حقوق ادا کرو, اور اس کے علاوہ مسکینوں کے حقوق کو تمہارے اوپر لگائے گئے, یعنی وہ چاہے زکات واجبہ ہو, صدقہ واجبہ یعنی زکات ہو, یا صدقہ نافلہ ہو, کہ جو یوں ہی کبھی کبھی غریبوں کے مدد کر لیا, یہ بھی اس غریب کا حق حاصل ہوا ہے. اور وابن السبیل, کوئی مسافر راستے میں پریشان حالی حادثہ کا شکار ہو گیا ہے اور آپ کے پاس آیا ہے, آپ سے فریاد کر رہا ہے, مدد چاہ رہا ہے, اگر آپ اس کو نہیں دیا تو آپ نے اس کا حق مارا ہے. تین باتیں ہوگی, اب ان تین باتوں کے بعد جو قرآن نے کہا ہے اس کو ذرا غور کریں. ولا تبذر تبذیرا, فضول خرچی نہ کرنا. کیا مطلب؟ ان کو تو نہیں دے رہے وہ, اور بقیہ اڑانے کے بعد جیب میں بہت پیسے, جو حقدار تھے ان کو تو نہیں دیا, مسکین آیا اس کو نہیں دیا, جو مسافر پریشان ہارا ہے اس کو نہیں دیا, رشتے داروں میں بھوکے مرتے رہے تم نے نہیں دیا, اور ہیوسٹن کے شوز میں تم نے امیتابھ بچن کے لیے, مکیش کمار کے لیے, لتا منگیشکر کے لیے, فلانی کے لیے, فلانا کے لیے, فلانا کے لیے $500 کے ٹکٹ خریدے, اور جا کر کے اپنی آنکھوں کو گناہوں کی لذتوں سے داغا, دل کو گنہگار کیا, جب تک بیٹھے رہے مکمل گناہ میں ڈوبے رہے. ادھر بھائی یا بہن یا ایک غریب کی بچی کا نکاح ہو رہا ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی, اس کے پیسے تو نہیں ہے, مسجد کا متولی گیا مانگنے کے لیے, ذرا بجلی کا بل دینا ہے, تو اس کو یوں ترخا دیا کہ دوبارہ آنا, اور جب فون کیا گیا کہ ارے فلاں صاحب ہیں تو سیکرٹری سے کہہ دیا وہ تو نہیں ہے. تبذیر, فضول خرچی کیا چیز ہے؟ دیکھیں اصل میں ایسا ہے, اسلام کا ذرا ٹائم بڑا شارٹ ہے, اچھے لگے اسلام کا اصول معاشیات کو رہنا فرمائیے, اکانومیکل اصول. اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو اپنے گھر میں اتنا کھانا بناؤ کہ جو کھانے کے بعد باقی بچے پھینک دو, اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر میں اتنا ہی کھانا بناؤ کہ جتنا تم کھا سکتے ہو. تمہارے گھر کے جتنے افراد ہیں ان کی خوراک تمہیں معلوم ہونی چاہیے, کتنا کھاتے, کتنا کھائیں گے, اتنا ہی کھانا بناؤ. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم جب چاہو جیسی چاہو اڑاؤ, اسلام کہتا ہے کہ ضابطہ بنا لو زندگی, اس ضابطے کے مطابق عمل کرو. ایسا نہیں کہ بیٹھے 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 چلے اور آج چرغا کھا لیا جائے, چلے گئے چرغا کھانے کے لیے, بیٹھے 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 کہ آج چلو آج چائنیز فوڈ کھا لیا جائے, چائنیز فوڈ. میں کسی پر کمنٹ نہیں کر رہا ہوں, میں ایک وصول بیان کر رہا ہوں بس, ہے نا. یہ بہت سارے مور ایسے ہیں جس میں آدمی بلا وجہ خرچ کرتا رہتا ہے, اور خرچ کرنا بلا وجہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان اخراجات کا جواب خیر کافی شیاطین جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ انسانوں کے نہیں شیطانوں کے دوست ہیں. اب شیطان قرآن کہتا ہے جو کہ شیطان ہو جب بھی کا پورا شیطان تو اپنے رب کا بڑا نافرمان چنانچہ آپ دیکھیں اللہ ماشاء اللہ ایسی بات نہیں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں معاشرے میں رہتے ہیں آپ دیکھیں اس کو ابھی میں نے مثال دی کہ جب ان کے پاس جائیے کسی اچھے کام کے لیے مانگنے کے لیے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور جب برے کام کے لیے جائیں لوگ تو دل کھول کر کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں. محسوس ہے تو راج صاحب بہت کمیونٹی کی بڑی بھاری خدمت کر رہا ہے لیکن قرآن کے اصول کی روشنی میں اس کی یہ خدمت خدمت نہیں ہے بلکہ اللہ کے احکام کا کفور ہے, وہ ناشکرا پنی ہے. اس لیے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائے گی اس کو اسی مقصد میں استعمال کیا جائے. دولت اللہ جل شانہ نے اس لیے دی ہے کہ دولت کو جائز مقاصد میں ضرورتوں پر خرچ کیا جائے. ایسا نہیں کہ دولت دے دے گی تو اندھے کی طرح سے جہاں چاہو اڑاتے چلو, ایسا کیا جائے. آگے اچھا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اور اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے تو ان سے آسان بات کہو. اس جگہ ایک بات یاد فرمائی گئی ہے کہ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضور کی بارگاہ کے پہلے تو حضور کا انداز و بارگاہ پر حضر فرمائیں کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے کہ اب تک تو کوئی فائدہ نہیں ہوا قیامت تک کوئی فائدہ نہیں ہوا. حضور کی سخاوت کے مقابل میں اب تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے آدم سے لے کر کے اب تک اور اس کے بعد قیامت تک تو فائدہ ہونے کا سوال ہی پیدا ہونے کی. اب تو نبیوں کا دور ہی ختم ہو چکا ہے, جس کا نبی ہو وہ سمجھے ہمارے نبی ختم ہو چکے ہیں. تو جب انبیاء ان کے مقابل نہیں آ سکے تو غیر نبی کیا آ سکتا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ حضور کے خرچ کرنے کا حال یہ ہے کہ شفا شریف کی حدیث ہے کہ جس نے جو بھی مانا حضور نے کبھی اس سے لا نہیں کیا. لا لفظ عربی میں لفظ لا نہیں کے معنی میں آتا ہے, حضور کی زبان سے کبھی کسی کے لیے لا نہیں نکلا ہے. کبھی اعلیٰ فرمایا نا وہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں لا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یعنی حضور سے اگر کوئی مانگے تو حضور یہ نہیں کہیں گے میں تجھے نہیں دوں گا, اگر ہے تو دیا اگر نہیں تو خاموش ہو. چنانچہ حضرت محجہ, حضرت بلال, حضرت صہیب, حضرت سالم اور حضرت خباب یہ چند اصحاب صفہ میں سے غریب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں کچھ ضرورتوں کے لیے پہنچے کہ یا رسول اللہ عطا فرمائے. تو اس وقت حضور کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا تو حضور نے خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد پھر حضور جب ان سے ملتے تو نہ ہونے کی شکل میں ذرا سا کچھ بچنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو طریقہ بتایا کہ میرے حبیب ایسا نہ کیجئے ایسے کی. وہ کیا طریقہ ہے کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ, اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجے گا تو میں انہیں دوں گا, تو جب تک نہیں مل رہی ہیں وہ رحمتیں تو آپ ایسا کریں نا کہ ان سے آپ نرم دلی کی بات کر دیجئے, آسان بات کر دیجئے, کہہ دیجئے کہ ابھی انتظار کرو انشاءاللہ ابھی آنے والا ہے. دل لگنے والی بات کیجیے. پھر تو حضور کی صورتحال یہ ہو گئی کہ سبحان اللہ, اس کے بعد کبھی بھی کسی بھی صحابی کو اللہ کے رسول نے مایوس نہیں فرمایا اور نہ کبھی ان سے اعراض کیا آوائی. اب اس کی ایک دوسری مثال حضور کی حیات طیبہ کی قرآن پھر دے رہا ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بنا ہوا نہ رکھ یہ محاورہ ہے ہدیہ, اور نہ پورا کھول دے یہ بھی محاورہ ہے. کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا ہے اور کستا ہے, بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے نواز. اس آیت کریمہ کے اترنے کی وجہ ملاحظہ فرمائے. ایک مسلمان صحابیہ خاتون کی ایک یہودی عورت سے ان کی گفتگو ہونے لگی, تو یہودی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا بڑا ذکر کیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورتحال یہ تھی کہ آپ ضرورت سے زیادہ جو بھی چیز ہوتی تھی اپنے پاس نہیں روکتے تھے, فوراً اللہ کے راستے میں دیتے تھے. حضور نے فرمایا کہ انہوں نے جو مسلمان صحابیہ خاتون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, انہوں نے فرمایا کہ مگر ہمارے حضور کی شان تو اس سے بھی زیادہ آگے ہے. کہ حضرت موسیٰ تو ضرورت سے جو چیز بچتی تھی اس کو دیتے تھے اور ہمارے حضور کی حالت تو یہ کہ ضرورت کی چیزوں کو دے دیتے تھے. اور تم اندازہ لگانا چاہتی ہو؟ چلو میں بھی بتاؤں, بتا رہی ہوں. اپنی بچی کو بھیجا کہ جاؤ حضور کی قمیض شریف مان لو شرٹ. چھوٹی سی بچی تھی, گئی حضور کے پاس عرض کیا رسول اللہ امی جان نے حضور کی قمیض شریف مانگا ہے. اس وقت حضور کے پاس صرف وہی ایک قمیض تھی, اتار کر کے دے دیا, اتارا اور دے دیا. ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا, صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں, آنے میں تاخیر ہو رہی تھی. اب آئے اب آئے اب آئے اب آئے, زیادہ تاخیر ہو گئی. در اقدس پر تشریف لے گئے صحابہ کرام, دروازہ کھٹکھٹایا, حضور نے دروازہ کھولا, دیکھا تو بدر اقدس پر کچھ نہیں, نیچے لنگی شریف پہنی ہوئی ہے, بدن کھلا ہوا ہے. یا رسول اللہ یہ کیا صورت حال ہے؟ حضور ارشاد فرمایا وہ فلاں یہ بچی آئی تھی, اس نے قمیض مانگا, میں نے دے دیا, اس لیے تاخیر ہوئی. تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ولا تبسطها كل البسط, اور پورا پورا نہ کھول دیجیے. مطلب کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ میرے حبیب جب آپ کے پاس ہو تو ہاتھ نہ روکیے, اور جب آپ کے پاس ہو تو ایسا نہ کیجیے کہ سب دے دیجیے اور خود ضرورت مند بن جائیے, ایسا بھی نہ کیجیے. کیا انداز ہمارا بھگوان خدا نے پاس کر, یہی وجہ ہے. سبحان اللہ, نوازشات کا عالم یہ. فجر کی نماز کے لیے مصلے پر کھڑے ہوئے نیت باندھنا چاہ رہے تھے, فرمایا ٹھہرو, اور فوراً دولت سرایا اس میں تشریف لے گئے, فصر نزحت میں تشریف لے گئے, اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے نماز پڑھ. یا رسول اللہ, حضور تکبیر تحریمہ باندھنے والے تھے اور پھر دولت کا رائے عزت میں تشریف لے گئے, دولت کا رائے عزت میں تشریف لے گئے, بات کیا؟ ہاں وہ کچھ چاندی کے ٹکڑے متاثر پر رکھے ہوئے, تم یہ خیال نہیں آیا, توجہ نہیں گئی اس طرف. نماز کے لیے کھڑا ہوا تو یک بجک توجہ اس طرف گئی. میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے گھر میں چاندی کا کوئی ٹکڑا پڑا رہے اور میں اللہ کی عبادت کروں. میں گیا, میں نے اس کو پہلے صدقہ کیا ہے, پھر اس کے بعد آ کر کے اللہ کی عبادت. اندازہ لگا لیجیے, یہ ہے حضور کی سخاوت کا حال. بڑے سے بڑا سخی حضور کے مقابل میں گھٹنا ٹیک دے. تو گردن سے ہاتھ باندھنا بخالت کرنا یہ محاورہ ہے, اور ہاتھ کا پورا پورا کھول دینا
یعنی حد سے زیادہ لٹانا یہ بھی محاورہ ہے
دونوں ایڈیمز سے. آپ ایسا کیجیے نہ ایسا کیجیے, اس لیے کہ آپ کا ہر عمل امت کے لیے تعلیم ہے. اگر آپ یوں کریں گے تو امت کیا کر پائے گی؟ بھائی اگر یہ صورتحال حضور کی ہوتی تو ہمارے گھر میں کچھ رہ جاتا. امریکہ کی صورتحال کیا ہوتی آپ خود اندازہ کر لگا لیجیے. پہلے دن تنخواہ ملتی سب غریبوں دے تو اس کے بعد بجلی کا بل ہے, پانی کا بل ہے, ٹیلی فون کا بل ہے, لائٹ کس کا بل ہے, گیس کا بل ہے, گاربیج کا بل ہے, ٹریش کا بل ہے, یہ کون پورا کرتا؟
نہیں, ایک معاشرے کے لیے جو اصولی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم فرمایا, اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے اس روشنی میں امت کو تعلیم فرمایا. ہو گیا, آگے چلے آگے کی دفعہ. اور ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ ابلاغ نحن نرزقکم نرزقہم ویاکم ان قتلہم کان خطاءً کبیرہ. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے سبب, مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو, ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیں گے, بے شک ان کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے. یہ ایک تاریخی ایک پس منظر یہاں پہ ہے کہ عرب کا حال یہ تھا کہ چونکہ ان کے ہاں ذرائع آمدنی ان کے ہاں بہت محدود تھا, کچھ قبیلے وہ تو تجارت کیا کرتے تھے, اس سے ان کا گزارا تھا, کچھ قبیلے وہ تھے جو کھجورے وغیرہ کی کھیتی کر کے کھاتے تھے, کچھ وہ تھے جو قزاقی کرتے تھے, رابڑی کرتے تھے, ڈکیتی کرتے تھے, چوری کرتے تھے. یہ سلسلہ تھا. تو یہ آخر والا جس کا ذکر کیا ہے میں, ان کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ اپنے بچوں کا گلا دبا کے مارتا تھا, اور یہ کہتے تھے کہ ہم اتنی محنت سے چوری چماری کر کے لاتے ہیں, یہ ہمارا کھائے گا تو ان کو ختم کر دے. قرآن نے اس اصول پر بھی پابندی لکھا, تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو روزی پرووائڈ کرنے والے تم ہو, یہ تمہارا خال خام خیال ہے, غلط خیالی تمہاری ہے. تم ذریعہ ضرور ہو مگر روزی عطا فرمانے والے ہم ہیں. ذریعہ ہو تم اور روزی عطا فرمانے والے ہم ہیں, تو جس طرح سے ہم تم کو روزی دیتے ہیں اس طرح سے اس بچے کی بھی روزی ہم نے مقرر کر رکھی ہے. آئے دیکھیں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا, بڑی لمبی حدیث ہے, اس کا ایک جملہ یہ بھی ہے, رسول کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب نطفہ رحم میں قرار پا جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے کو بھیجا جاتا ہے, اس کی تصویریں بناتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور پھر اس کی روزی اسی وقت مقرر کر دی جاتی ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اپنا رزق لے کر کے پیدا ہوتا ہے, ہے نا, یہ اسلام کا اصول ہے, اسلام کا نظریہ ہے. مگر ویسٹرن نظریہ اس کے خلاف ہے, اور مسلمان مغربی نظریہ کو اپنانے میں تو اس قدر حاکم بنا ہوا ہے, اس قدر اس کا پیر ہی نہیں. دو بچے پیدا ہوئے تو اب اس کے بعد اس کے ذہن کے اندر یہ کیڑا کاٹنے لگا کہ اگر تیسرا پیدا ہوگا تو پھر اس کو میں کہاں سے کھلاؤں گا, اس کی تعلیم کا انتظام کہاں سے کروں گا, اور پھر یہ کیسے کروں گا, پھر وہ کیسے کروں گا, پھر یہ کیسے کروں گا. یہ اللہ کی رزاقیت پر ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے, کمزوری کی دلیل. اس لیے امریکہ میں ایک اسٹیٹ ایسی جس میں ایک ایک آدمی کے یہاں 25-25-30-30 بچے پیدا ہوتے ہیں, 11-11 بیویاں رکھتے ہیں, وہ لوگ اپنے قانون کے مطابق بول رہا ہوں میں, ان کے قانون کے مطابق, ان کو بالکل قانون نہیں ہے. اور مسلمان مغربی قانون کو اس قدر اپنے سر پر لاد رہا ہے جس کا کوئی یقین نہیں, روزی کون دیکھتا ہے بتائیے. ہم تو صرف میاں ایک کل پرزے کی طرح سے وسیلہ بنے ہوئے ہیں, بس صرف وسیلہ ہے. وہ کیسے روزی دے گا, کہاں سے دے گا, کب دے گا, وہی اس کو جانتا ہے. ہم سے صرف وسیلہ ہے بس. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اس نظریے کو, اس خیال کو بندہ اپنے ذہن کے اندر مستحکم کر لے, ٹھیک کما رہا ہے, وہ کھا رہا ہے, کھلا رہا ہے اپنی اولاد کو, لیکن اگر اس نظریے کو مستحکم کر لے کہ یہ روزی اللہ ہی لیتا ہے, تو کبھی اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی, کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. کمی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں یار خرچہ اتنا ہے, آمدنی اتنی ہے, اور اس کے بعد پھر جو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب وہاں وہ توکل کے اگینسٹ جاتا ہے, اللہ کے رزق کے, اللہ کے رزاقیت کے خلاف اس کی ذہن کی پیداوار بنتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب جیسا سوچو گے ویسا پاؤ. اسی زمین پر رہنے والے ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی ذات والا صفات پر جو توکل کیا ہے تو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسا فرماتے ہیں سبحان اللہ, بڑے واقعات ہیں. مولانا روم نے اپنی کتاب مثنوی شریف, مثنوی و مولوی و معنوی کے اندر بیان فرماتے ہیں. مولانا روم اقبال شاعر مشرق علامہ اقبال کے روحانی استاد, روحانی پیشوا, وہ فرماتے ہیں کہ ایک عارف اللہ سے انہوں نے کہا, سوچا کہ اگر میں جنگلوں میں چلا جاؤں گا عبادات کرنے کے لیے تو میرے بچوں کی روزی کیسے آئے گی, تو کمانا مجھ کو ضروری ہے. بیٹھے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے مکان میں ایک بہت پرانا لکڑی کا کمبا تھا, بہت پرانا, پتا نہیں کتنے سال کا تھا, وہ بالکل ایک پرانا ہو گیا. تو اس میں سے لکڑی کا ایک حصہ ٹوٹا, چھوٹا سا گرا, تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا اور اس کیڑے کے منہ میں شہتوت کی پتی تھی. اس کیڑے کے منہ میں شہتوت کی پتی تھی. یہ اس لیے کہ اللہ نے دکھایا کہ جو رب اس پتا نہیں کتنے سال پرانی لکڑی کے بیچ میں اس کیڑے کی روزی شہتوت کی پتی پرووائڈ کر سکتا ہے, تیرے بچوں کے لیے روزی پرووائڈ نہیں کرے گا. شرط یہ ہے کہ توکل علی اللہ ہے. غالباً حدیث کا مفہوم اس طرح ہے, غالباً حدیث ہے جہاں تک میرا خیال ہے, بول رہا ہے کہ حضور نے چند باتیں صحابہ کو بیان فرمائی تو اس میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے میں تم پرندوں کی طرح ہو جاؤ, کہ جس طرح سے پرندہ شام صبح کو جب نکل, شام کو جب لوٹ کے آتا ہے بے فکری کی نیند اپنے گھونسلے میں سوتا ہے, اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کل اس کو کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا ہوگا, اور جب صبح ہوتی ہے جہاں افق پر صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو وہ پرندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور شام کو پھر اپنے پپوٹے بھر کر ملاتا ہے. حضور فرماتے کہ اللہ کی ذات پر, اگر حدیث پاک ہے یا کسی ولی کا قول, لیکن جہاں تک میرا گمان ہے کہ حدیث پاک ہے, کہ اگر تم اللہ کی ذات پر توکل کر رہے ہو تو اپنے توکل کو تم پرندوں کی شکل دیا تھا. یہ تو اگر تم نے اپنے بچوں کو قتل کیا ہے اور یہ سوچتے ہو کہ تمہاری روزی سے کھائے گا, یہ بہت غلط بات. پھر بولا تقرب الزنا انہوں کا فاحش تو سارا سبیلا, اور زنا کے بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بڑی بے حیائی ہے. کتنی دفعات ہو گئی, میں تو گن نہیں پا رہا ہوں, آپ لوگ گنتے رہے. ایک دفعہ یہ بھی ہے, زنا معاشرے کا ناسور, زنا معاشرے کو تباہی میں ڈالنے کا سب سے غلیظ عمل, آبرو باختگی اور زنا جیسی چیز یہ انسان کو جانور بنا دیتا ہے. مغربی ممالک میں جو ادب و احترام, اخلاقی قدریں, عزت و وقار کی ناقدری ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ زنا ہے, بدکاری ہے. اس لیے کہ اسلام دو آدمیوں کے درمیان, چاہے وہ کوئی ہو, اپنا ہو یا اجنبی ہو, میں نے بھی عرض کیا کہ کچھ فاصلے رکھتا ہے احترام, اور انہی احترام کے فاصلوں کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے. اب دیکھیں حدیث, من لم يرحم صغيرنا ولم يغفر كبيرنا فليس منا, فرماتے ہیں کہ ہم میں وہ بڑا آدمی جو اپنے چھوٹے پر محبت نہ کرے اور وہ چھوٹا جو اپنے بڑے کا احترام نہ کرے. حضور فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں. بولیے بیچ میں کچھ فاصلے حضور نے رکھے کہ نہیں رکھے ہیں, کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ چھوٹا بڑے کا احترام کر سکے اور بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت کے ساتھ بھی جائے. اگر ایک 18 سال کا لڑکا ایک 50 سال کے آدمی کے ساتھ دوستی کرے گا, اندازہ لگائے کہ اس کے نتیجے کیا نکلے گا آپ کے سامنے, خود سوچ لیجیے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. اس معاشرے میں جو غلاظت بدکاری کی پھیلی ہوئی ہے, یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ انسان درندہ بنا ہوا ہے. درندہ ہے, بالکل درندہ, نہ اس کو کسی کے خون کی عزت ہے, نہ اس کو کسی کی جان کی عزت ہے, نہ کسی کے احترام کی عزت ہے. اس لیے کہ احترام کے جتنے تقاضے تھے سب کو اس نے چھوڑ دیا ہے. اور بدکاری سے جو معاشرہ پروان چڑھتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی ہلاکت کے دہانے پر ہوتا ہے، زیادہ ہمیشہ اللہ کی ہلاکت کے دہانے پر ہوتا ہے. کب اللہ کا قہر اس معاشرے پر اترے گا کہاں نہیں سکتا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت ہی بے حیائی اور بری نہ. اب اندازہ لگائیے یہ بچہ جو پیدا ہوا بدکاری سے اس کا باپ کون ہے، کون باپ ہے؟ آج یورپ اور امریکہ میں جو ہزارہ کیسز کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں صرف بچوں کی پرورش کے تعلق سے، کون پالے اس کو، کون اس کی پرورش کرے، اس کا صرف نتیجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ بدکاری کی پیداوار، یہ بچے آوارہ گردی کی راہ پر جو چل پڑے ہیں، باپ کاہے کو پالے گا؟ وہ تو خواہشات نفسانی کی لذت پوری کرنے کے بعد اپنے راستے لگا. اور وہ بدکارا عورت جس نے لذتیں اٹھائی اور چھیلے وہ، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آئے دن اخبارات کی سرخیاں ہوتی ہیں کہ صاحب اس نے خود کو سوٹ کر لیا، اس نے سوری کر لیا، سوسائڈ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. یہ لازمی نتیجہ یہی ہے، نسب باپ سے چلتا ہے، ماں سے نسب نہیں چلتا ہے. اسلام نے اسی لیے نسب کا تعلق باپ سے رکھا ہے تاکہ بدکاری کی ساری راہوں کو وہیں بند کر دیا جائے. اسی لیے بند کرنے کا ذریعہ یہ نسب باپ سے رکھا گیا. اگر نسب ماں سے کیا گیا ہوتا نا تو بدکاری کی راہیں تو کھلی جائیں گی. چنانچہ زمانے جاہلیت اسلام کے آنے سے پہلے نہیں ہوتا تھا کہ ایک ایک عورت اپنی خواہشات کی تکمیل کئی کئی مردوں سے کرواتی تھی تاریخی حیثیت سے. اور اس کے بعد پھر جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو عورت قیافہ شناس کو بلاتی تھی اور جن جن لوگوں نے اس کے ہاں اوباشی میں رات گزاری تھی سب کو بلایا جاتا تھا. پھر وہ قیافہ شناس اس بچے کے ناپ کو نقشہ دیکھتا اور اس کے بعد بیٹھے ہوئے لوگوں کا جائزہ لیتا، جس کے ناپ نقشے سے اس بچے کی ناپ نقشہ ٹیلی کر جاتا، کہتا یہ بچہ تیرا ہے، اس کی پرورش سے ذمہ داری دے. وہ لاکھ انکار کرتا مگر اسی کے حق میں ڈالا جاتا. مگر اسلام نے سارے اصولوں کو رد کر دیا ہے. پاکیزگی کی زندگی، طہارت زندگی گزارو، تمہاری اولاد، تمہاری نسل بڑھے گی، تم پروان چڑھو گے، تمہارے ہاں اچھائیاں جنم دے گی. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس قسم کے بچے جو آپ اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، یہ آوارہ گردی کی شک پیدا ہوئی. اسی لیے کہ جب احترام کر کوئی جیسا بیج آدمی ڈالتا ہے اسی اس کی فصل پیدا ہوتی ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ از مکافات عمل غافل مشو، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم زروجت زوج زو. کہتے ہیں کہ اپنے عمل کے بدلے سے غافل مت ہو جا، جیسا کرے گا ویسے ہی پائے گا. گیہوں زمین میں ڈالے گا تو گیہوں پیدا ہوگا، اور جو زمین میں ڈالے گا تو جو پیدا ہوگا. جو ڈال کے گیہوں نہیں کر سکتا ہے. وہ پاکیزگی کے ساتھ نکاح کے ذریعہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس میں احترام ہے، ادب ہے، وقار ہے، عزت ہے، تاک دامنی ہے، عفاف ہے، عفت ماں بھی ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، سب کچھ ہے. اور جو اس کے برخلاف ہوتا ہے اس میں وہ ساری برائیاں ہیں جو کسی جانور اور شیطان کے اندر پائی جاتی. اللہ معاشرے کو پاکیزہ فرمائے. نہیں ہو پائے گا بھائی، بس کچھ اور دیکھ لو، لائٹیں پڑھنے بعد میں ختم کر دیا. اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ناحق نہ مارو، اور جو ناحق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے تو وہ قتل میں حق سے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد ہو رہی ہے. یہ حکم ہے قتل میں، قصاص میں قتل کا. کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص مظلوماً قتل کر دیا گیا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ پھر اس سے قصاص لیا جائے. شریعت کی کچھ حدیں اس سلسلے میں، اگر اس نے چوری کی ہے، چوری میں ہاتھ کاٹا گیا، اس نے زنا کیا ہے، کوڑے لگائے گئے، تو یہاں بھی یہ صورتحال نہیں. راستہ چلا جا رہا تھا، دشمنی میں کسی شخص نے اس کو گولی مار دی، قتل کرنے کے بعد قاتل پکڑا گیا تو اسلام اس کا ایک اصول رکھتا ہے. اصول یہ ہے یا تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے. دوسرے بارے میں اس کی پوری تفصیل گزر چکی پہلے. یا پھر اگر ورثہ چاہیں تو ورثہ اب خون کی دیت لے کر کے اس کو چھوڑ سکتے ہیں, جس کو اردو میں خون بہا بولتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ورثہ قاضی کے پاس مقدمہ دائر کریں اور قاضی ورثہ کے ساتھ ڈسکس کریں اور ڈسکس کرنے کے بعد ایک مخصوص رقم کے اوپر یہ ورثہ راضی ہو جائیں تو اس کے بعد پھر اس کا خون معاف ہو سکتا ہے, ورنہ پہلی شکل میں اس کو اس کے بدلے میں قتل. قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں شکلوں کے علاوہ جہاں پہ قصاص لازم ہو رہا ہے یا جہاں پہ اس کو حد شرعی قائم ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو ظلم قتل نہ کیا کمائی. کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اوس اور خزرج جیسی دو قبیلے جو سو سو سال سے لڑ رہے تھے, سو سو سال سے, وہ مرتا تو اس کو وصیت کر جاتا کہ تم اس کو قتل کر دینا, تو اس وقت وہ جب قتل گیا تو وصیت کرتا ہے تو اس کو قتل کر دینا, تو چلتی رہی بازی سو سو سال تک چلتی. ایسا بھی نہیں کرتا, یہ بھی اسلام کا ضابطہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہے, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور آہن پورا کرو. بے شک اس سے سوال ہوتا ہے, کیا مطلب؟ اگر کسی شخص کے پاس کسی شخص نے اپنے بچے کو بحیثیت کفیل رکھ دیا ہے, اب تو خیر یہ شکلیں بہت کم ہوتی ہیں لیکن اس زمانے بہت پائی جاتی تھی, آج بھی انتقال کرنے لگا, اپنی اولاد کو اپنے دوست سے کہا کہ یہ میری اولاد ہے, میں جو جا رہا ہوں دنیا سے پوچھ کر رہا ہوں, جو میرا دوست ہے تو اس کی پرورش کر رہا, یہ میرا مال ہے, اور اس کے بعد اب اس مال کے ذریعہ تم اس کی پرورش کر. تو اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ اس کا ذکر اور ابھی آگے آئے گا, اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے کیا کرتے تھے کہ اس کے پاس مان لیا 50,000 روپیہ ہے, یعنی جو پرورش کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ بچہ اس کے ساتھ پاس 1 کروڑ روپیہ, تو کیا کرتا کہ اسے 1 کروڑ کو اپنے 50,000 ملا لیتا اور دونوں کو ایک ساتھ کھاتا تھا. وہ ظاہر سی بات ہے بچے کا مال ختم ہو گئی نہیں, یہ بھی ختم ہو جائے گا. قرآن اس کو منع فرمایا, قرآن کہتا ہے کہ تم جو اس کی پرورش کر رہے ہو حق پرورش کے اعتبار سے تم کچھ لے سکتے ہو, لیکن یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ تم اس کا پورا مال مت کر جاؤ. نہیں نہیں, ایسا نہ کرنا. جب وہ بچہ جوان ہو جائے, بالغ ہو جائے اور امر شرعی اس کی طرف متوجہ ہو, شریعت کے قانون اس پر نافذ ہونے شروع ہو جائیں اور اس کے بعد وہ اپنے پیروں میں کھڑا ہو جائے, اس وقت تک کے لیے تم صرف اتنا کرو کہ تاکہ تمہارے حق المحنت بھی ادا ہو جائے اور اس بچے کا نقصان بھی نہ ہونے پائے. اس کے خلاف جو کرے گا تو پھر قیامت کے دن اس سے پوچھ تاچھ کی جائے گی. آگے اور واؤف الکیل اذا کلتم وزن قسطاس المستقیم, اور آپ تو پورا پورا ناپو اور برابر ترازو سے تولو, یہ بہتر ہے اس کا اور اس کا انجام اچھا. جس قانون یہ بھی کیا قرآن, ایسا نہیں کہ ڈنڈی مارو, ہے نا ڈنڈی مارنا آپ لوگ نہیں جانتے ہیں یار, پاکستان ہندوستان میں تو یہ بہت ہوتا ہے, ہے نا بہت ہوتا ہے یار. خریدنے والا جس کو خرید رہا ہے جس سے, تو اس کا وہ کلو 1100 گرام کا ہے, جس کو بیچ رہا ہے اس کا کلو 900 گرام کا ہے, 200 گرام کا فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب لے رہا ہے تو 1 روپے میں 1100 گرام لے رہا ہے, اور جب دے رہا ہے تو 1 روپے میں 900 گرام دے رہا ہے, تو 200 گرام ڈنڈی مارا گئی 200 گرام کی, یہ نہیں کر. قیامت کے دن سخت ترین عذاب شخص کے لیے ہوگا جسے ڈنڈی ماری, اور قوم شعیب کے اوپر جو عذاب الہی اترا اسی بنیاد پر اترا کہ قوم شعیب یہ عمل کرتی تھی. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے, اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں, بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. ہے نا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایپ جو ہی کرتے ہیں, لوگوں کے پتہ لگاتے ہیں, انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ہے نا لگے رہتے ہیں پیچھے کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کہاں بیٹھ رہا ہے, کہاں اٹھ رہا ہے, کہاں کیا کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ لا تقف مال سرت ابھی,
چائلڈ تم کو نہیں, اس کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہو؟ تمہاری ذمہ داری تھوڑی دی گئی, تم کوئی انٹیلیجنس محکمے کا آدمی تھوڑی بھی جاسوس کو مقرر کیا کہ تم جا کر اس کو تلاش کرو. ہاں اگر حکومت کی طرف سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس محکمے سے وابستہ کیا گیا اور کسی کی تحصیل کو تلاش کے لیے اس کو رکھا گیا ہے, وہ اس کا عمل ہے, وہ حکومت کی طرف سے معمول ہے, اگر نہیں کرے گا تو وہ مجرم ہے. تم کو تو نہیں کہا گیا نا, تم کائے کر رہے ہو؟ اس کا چلنا دیکھا, اس کا اٹھنا دیکھا. حدیث پاک میں فرمایا گیا ایک عورت تھی بڑی پرہیزگار, متقی, زاہد, تہجد پڑھتی تھی, کبھی کوئی نماز قضا نہیں, کوئی برائی نہیں کرتی تھی. جب مر گئی وہ, اس کے بھائی نے اس کا جنازہ دیا, قبر میں اس نے اتارا, اس کو دفن کرنے لگا تو اس کے کاغذ کا ایک دستاویز تھا اس کی جیب میں پڑا ہوا گر گیا, وہ بہت ضروری کاغذ تھا, وہ اس نے غور نہیں کیا. جب گھر پہ آیا اس کو تلاش کیا, پتا چلا نہیں ہے, تو خیال کیا کہ نہیں وہ تو میری بہن کی قبر میں دفناتے وقت گر گیا تھا. گیا عالم صاحب سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کر, بند قبر کو کھولنا مت, اس لیے کہ بند قبر کے بعد پھر بندہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. اس نے کہا مگر حضرت بڑا ضروری ہے, آپ مدد کریں گے. چنانچہ لے کے گیا, عالم صاحب کھڑے رہے, قبر کھودی, اس کا کاغذ مل گیا تو دیکھا کہ اس کی بہن کی قبر آگ سے بھری ہوئی ہے, اور اس کی بہن کے پیر کو گلے میں آگ کا ایک توک لگا کر کے اس کے پیر کو اس میں پھنسا کر کے اینٹھا دیا گیا ہے. اسے سوچا بہن ہے, میں چھوڑا دوں اس کو, جو ہی ہاتھ لگایا اس کا ہاتھ جل گیا, بند کر کے آیا. لوگوں نے پوچھا اپنی ماں سے آگے کہ ابھی یہ بتائیے کہ میں تو اس کی کوئی برائی نہیں جانتا ہوں, بڑی پاک دامن, بڑی پرہیزگار تھی, بڑی متقی تھی. کہا بیٹے بڑی اچھی تھی, لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا عیب تھا کہ راتوں کو لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر کان لگا کر کے ان کی باتیں سنا کرتی ہے نا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفُؤَادَ, سمع کان, بصر آنکھ, فؤاد دل, تینوں سے پوچھتا کی جائے گی. جلدی جلدی ختم کر دے رہا ہوں. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, اور زمین میں اتراتا نہ چل غرور و تکبر کے ساتھ, بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا. اے جو کچھ گزرا کل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها, یہ جو کچھ گزرا ان میں کی بری بات کتاب کو ناپسند ہے. یہ پورے تقریباً 16 یا 17 قانون تھے یہاں ختم. غرور, تکبر, دوسرے کو حقارت سے دیکھنا ہوتا ہے نہیں, معاف کیجیے کسی شخص کی یہ بات بری لگے گی تو ہندوستان کی سرزمین پر جو ہمارے تنہ تجربات میں یہ ہے, یہاں جس شخص کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے سب کو جاتا ہے, نہیں پتا ہوتا, یوز کرتے ہیں لوگ, یوز کرتے ہیں اور بڑی بڑی بولیاں بولتے ہیں, جیسے لگتا ہے کہ واقعی آج کل اسی کا دوسری بول رہا ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبر رضائی, تکبر میری ہے, بڑائی میری چادر ہے, تکبر میری چادر ہے. جب وہ میری چادر ہے تو کیوں اوڑھتا ہے؟ تو مخلوق پہ خالق, خالق کی چادر مخلوق اوڑھے؟ مخلوق تکبر کرے, غرور سے پیر پٹکتی زمین پر چلے, دوسروں کو حقارت کے ساتھ دیکھے, یاد کرو ان نقل تخریف الارض خرب پھاڑنا, تم زمین پھاڑ نہیں سکتے ہو, تمہاری سمجھتے ہیں. ولن تبلغ الجبال طولا, تم بلندی کے پہاڑ کے برابر نہیں ہو سکتے ہو. ارے نادان انسان, ایک مٹھی مٹی سے بنایا ہوا پتلا, یہ پھیلی ہوئی زمین کتنی ساگ ہے, یہ بڑے بڑے پہاڑ کتنے سادے ہیں, انہوں نے غرور نہیں کیا. اور ایک مٹھی مٹی ہو کر کے اتنا غرور. امام غزالی فرماتے ہیں مکاشفہ کے اندر, ایک شخص پیر پٹختا زمین پر جا رہا تھا بڑے غرور و تمکنت کے ساتھ, کسی عارف اللہ نے دیکھا کہا جا 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 جا, تیری ماں نے تجھے جنا تو تجھے یہ نہیں بتلایا تھا کہ غرور نہیں کرنا,
شرم نہیں آتی، بے حیا پیٹ میں گندگی لے کر کے تکبر کرتا ہے، کیا کہا؟ شرم نہیں آتی بے حیا پیٹ میں گندگی لیے اور تکبر کرتا ہے، تکبر اللہ کی صفت ہے، وہ الخالق البارئ المصور کے بعد المتکبر، متکبر اللہ ہے۔ وہ حضرات جو کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ منصب کے لحاظ سے یا پیسے کے لحاظ سے یا کسی لحاظ سے دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں میں انگارا رکھتے ہیں اور اپنی قبر کو انگاروں سے بھر رہے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہے۔ تو یہ کل ذالک کان سیئ ادھر تک کروں گا، یہ جتنی باتیں جان فرمائی گئی ہے نا، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہے، یہ اصول بیان کر دیا۔ بس اب اس کے بعد آخر میں ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہ آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، یہ ان وحیوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی حکمت کی باتیں، اور یہ سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو جہنم میں پھینکا جائے گا، تانا پاتا دھکے کھاتا۔ اب اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن دیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنائی، بے شک تم بڑا بول بولتے ہو۔ یہ دراصل اخیر میں آخر کی آیت کریمہ ایک تاریخی پس منظر ہے عرب کا، وہ یہ اہل عرب تو اللہ کے لیے یہ کہتے تھے کہ اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا رکھا ہے، اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا رکھا ہے، لیکن جب وہی بیٹی کہی آتی تمہارے لیے، تمہارے یہاں اثر میں وہ بات کیا تھی کہ ان کے یہاں جب بچی پیدا ہوتی تھی بچوں کو تکڑا دباٹ مار ڈالتے تھے، ابھی بیان ہوا، اور جب بچیاں پیدا ہوتی تو ان کو قبر میں زندہ ڈال دیتے تھے، یعنی بچی اپنے لیے وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے تھے، وہ جہالت ان کی کہ اس بچی کو تو اللہ کے لیے مانتے مگر اپنے لیے نہیں مانتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت ہی بری بات ہے۔ یہ چند اصولی گفتگو قرآن نے کیا آج کی تاریخ، آج کا یہ درس جو ہے مکمل اسلامی قوانین، بڑی شارٹ میں نے بیان کیا ہے کہ ایک ایک شپ کے اوپر اگر اتو بھی جائے دو دو گھنٹہ ہو سکتی ہے احادیث اور سیر کے حوالے سے، لہذا جتنی باتیں قرآن مقدس میں بیان فرمائی گئی ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کے لازم کے اس سے ہماری اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بن بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ کریم۔ قرآن مقدس کی تفسیر اور ترجمانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما، جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم و فضل و شرف قبول عطا فرما، جو بیان کیا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین قرآن پاک کو ہماری زندگی میں اس طرح بچا بسا دے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔